جزائے خیر دے. اب میں آپ لوگوں سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں, جو حضرات دوسری مسجدوں میں نمازیں پڑھ کر آ رہے ہیں وہ لوگ شاید دیر سے آئیں گے تو ادھر ان کو آسانی سے جگہ مل جائے. آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے ہو جائیں, اور قبلہ آپ لوگوں کا ادھر ہے, قبلہ ادھر نہیں ہے, قبلہ ادھر ہے. دیکھیے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو ادھر منہ کرنا ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ حیدرآبادی زبان میں قبلہ بولو, مگر حضرت میں بھی قبلہ بول رہا ہوں, اس لیے آپ کی رعایت کرتے. تو ایسا آگے آ جائے, جو حضرات معذور ہیں ان کے لیے تو خیر کوئی بات نہیں ہے کہ وہ الحمدللہ بیٹھ سکتے ہیں آرام سے, اس لیے کہ ابھی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سب بزرگوں سے استفادہ کرنا ہے. اب میں ہمارے ناظم شریعہ بورڈ حضرت مولانا مفتی غلام سمدانی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں وہ کچھ کلمات استقبالیہ پیش فرمائے. حضرت مولانا مفتی غلام سمدانی صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
موسم کا
اصل پروگرام ہونے سے پہلے میں آپ حضرات کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا, اخلاقی اور فریضہ بھی ہے, سنت نبوی بھی ہے کہ آنے والے مہمانوں کا اکرام کیا جائے, ان کا استقبال کیا جائے. مائی ادارے کی طرف سے آپ تمام حضرات کا جو موسم کے اعتبار سے بہت ہی ناگفتہ بھی موسم ہے, جس میں آپ حضرات نے مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے, مشکل ڈرائیونگ کرتے ہوئے, سخت موسم میں ہمارے ادارے کی دعوت پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اور الفت کے اظہار کی خاطر آپ نے اپنی صعوبتوں اور قربانیوں کے ساتھ یہاں حاضری دی ہے اور حاضری کی سعادت حاصل کی ہے. ہم پورے ادارے کی طرف سے علماء, معلمات, خواتین کا بھی اور اسی طریقے سے تمام آنے والے مہمانوں کا پورے ادارے کی طرف سے استقبال کرتے ہیں, اور خصوصاً ہمارے سرپرست حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب دامت برکاتہم کہ ہم بہت ہی مشکور ہیں کہ اس پیرانہ سالی میں بہت ساری مصروفیات کے باوجود ایک لمبے ڈرائیونگ کر کر اور لمبی مسافت طے کر کے یہاں تشریف لائے. ہم آپ کے آنے پر پرتپاک استقبال کرتے ہیں دل کی گہرائیوں ساتھ, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ, یہ جو کلمات استقبالیہ حضرت مولانا مفتی غلام سمدانی صاحب دامت برکاتہم, جو ناظم شریعہ بورڈ بھی ہیں اور ہمارے دارالافتاء کے صدر مفتی بھی ہیں, اور الحمدللہ یہاں حدیث اور فقہ کی اور تفسیر کی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں. اب میں ایک اور استاد محترم جو دارالعلوم شکاگو اور رحمت عالم فاؤنڈیشن کے سبھی اداروں سے منسلک ہیں اور ہمارے بڑے ذمہ داروں میں شمار ہوتے ہیں, میری مراد ہے حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے اور بصیرت افروز خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم.
میں جب سے بول رہا ہوں اور تو بھی نہیں جب
اپنے اوپر بہترین رہے گا بالکل نہیں نہیں یہ یہیں لگا دیں گے وائرلیس میں لگا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وقال تعالی قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا وقال تعالی محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. محترم اور مکرم استاذ محترم اور استاذ الاساتذہ، ہمارے استاذ اور استاذ زادے اور ہمارے بزرگ اور بزرگ زادے حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب مد ذلہ العالی اور محترم صدر جلسہ، دیگر علماء کرام، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور محترم اور مکرم خواتین، آپ اور ہم اس وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. فارسی کے ایک شاعر نے کہا کہ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نہ را. اگر اپنے دل کے زخموں کو تازہ رکھنا چاہتے ہو، جو زخم کھائے تھے، جو تکلیفیں اٹھائی تھیں، جو مصیبتیں آئی تھیں، جن حالات سے گزرے تھے، اگر وہ بھولنا نہیں چاہتے ہو تم، تو ان قصوں کو کبھی کبھی دوبارہ پڑھ لیا کرو. اسی سلسلے کا گویا یہ ایک احساس دلانے والا، فکر دلانے والا، دلوں کو گرمانے والا، ایمان کو فروغ دینے والا، دل میں جذبہ اور شوق پیدا کرنے والا یہ ہمارا جلسہ اور اس کا مقصد اور سبب ہے. جس عظیم شخصیت کی طرف یہ جلسہ منسوب ہے اور جن کی یاد میں یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعارف سب سے بہتر تعارف تو اللہ تبارک و تعالی ہی فرما سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم جاننا چاہیں کہ آپ کون تھے تو آپ قرآن پاک پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ آپ کا کیا تعارف کراتا ہے. اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, اور دنیا کو پھر اللہ نے بتایا کہ رسولوں کا آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے, کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ آپ سے پہلے کوئی رسول آیا نہیں, ایک نیا نبی آ گیا اور اس نے کہا کہ میں رسول ہوں. اللہ نے اس کا بھی جواب دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں اور آپ کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا. اگر لوگوں کو اس میں شک ہے تو پھر اہل کتاب سے پوچھ لیں, چنانچہ اہل کتاب نے کبھی انکار نہیں کیا رسول انسانوں میں نہیں آ سکتے. تو ایک تو اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ ہیں, اللہ کے رسول ہیں. دوسری بات قرآن میں اللہ نے فرمائی, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے, یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں میں تم سب کی طرف نبی بنا کر اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تیسری بات قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمائی, وما ارسلناك الا رحمة للعالمين, اے پیارے نبی ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے, آپ کو تو ہم نے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر, آپ سر سے پیر تک رحمت ہی رحمت ہے اس پوری انسانیت کے لیے. جو نبی رحمت بن کر آیا ہو, جس کا ٹائٹل رحمت ہو, جس کا لقب رحمت ہو, اس کا پیغام رحمت کے علاوہ دوسرا نہیں ہو سکتا, اور اس نے دنیا کو کوئی دوسرا پیغام نہیں دیا. ہر ایک کے لیے رحمت ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوری جتنی اقسام انسانیت کی ہو سکتی ہیں, بادشاہ ہو سکتے ہیں, امیر ہو سکتے ہیں, وزیر ہو سکتے ہیں, فقیر ہو سکتے ہیں, مسلم ہو سکتے ہیں, غیر مسلم ہو سکتے ہیں, انسان ہو سکتے ہیں, حیوان ہو سکتے ہیں, سب کے لیے رحمت. اور آپ دیکھیں گے تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمام رحمت ہی رحمت ہے. دنیا کو یہ تأثر ہے یا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس نبی کا پیغام یا اس نبی کا جو مشن ہے یا تھا وہ کچھ ایسا ہے کہ جس سے انسانیت کو کوئی پریشانی ہو یا انسانیت کے لیے کوئی ایک اچنبے کی چیز ہو. اگر آپ تعلیمات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شروع سے آخر تک ساری دنیا کے لیے, انسان ہی نہیں میں نے کہا جانوروں کے لیے بھی رحمت کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. سب سے بڑی چیز جس کی دنیا کو ضرورت ہے, آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا امن چین سکون چاہتی ہے,
और दुनिया का हर आदमी अमन चैन सुकून की जिंदगी चाहता है, हर एक चाहता है कि वो चैन सुकून से रहे। और दुनिया में अमन चैन सुकून उसी वक्त कायम होगा जब दुनिया में आदल और इंसाफ कायम रहे। दोस्तों, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जहां आदल और इंसाफ नहीं होगा वहां अमन और चैन नहीं हो सकता कायम। अब आप आए और हमारे नबी की तालीमात देखें। हमारे नबी ने जो कुरान पाक दुनिया के सामने पेश किया, अल्लाह का कलाम फरमाया, वो कलाम क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह वलव अला अन्फुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा। ऐ ईमान वालो, तुम अदल और इंसाफ के कायम करने वाले और कव्वाम रहना, चाहे ऐसा वक्त आए कि तुम्हें अपने खिलाफ बोलना पड़े, वलो अला अनफुसिकुम, या अपने मां बाप के खिलाफ बोलना पड़े या अपने रिश्तेदारों के खिलाफ बोलना पड़े, तो इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा जाएगा। इंसाफ इतनी अहम तरीन चीज है कि वो इंसाफ का दामन तुम कभी हाथ से न छोड़ना। देखो, तुम मुझे मानते हो, तुम साहिब ईमान हो, तो तुम्हारा काम है अदल कायम करना। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़्वा। देखो, अदल कायम करो, इंसाफ कायम करो। ना इंसाफी हमारे नबी की तालीम है ही नहीं। इंसाफ, और इंसाफ भी ऐसा कि अपने मां बाप के खिलाफ भी जरूरत पड़े तो गवाही देना तो देना पड़ेगा। तफसीर की किताबों में वाकया लिखा है और हदीस की किताबों में वाकया है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में थे तो काबतुल्लाह की जो चाबी थी वो एक के पास होती थी और वो अपनी मर्जी से काबे को खोलते थे, क्योंकि वो काबे की चाबी उनके हाथ में होती थी और वो उसके मुतवल्ली थे। तो वो जब काबे चाहते खोलते और जिसको चाहते इजाजत देते कि आप जा सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मर्तबा ख्वाहिश हुई कि मैं काबे में जाऊं। आप पहले सोचें, कौन थे, काबा किसने बनाया था? अगर थोड़ी नीचे उतरी हुई जबान में कहूं तो किसके बाप ने बनाया था? उन्हीं के वालिद ने, उन्हीं के दादाओं ने बनाया था। हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया था, वो मेहमान थे काबे के, उन्हीं के औलाद में हैं, और ये चाहते हैं काबे में जाएं। मगर दुश्मन जो दुश्मनी पर उतर आए थे उनको पसंद नहीं था। लाइन में लोग खड़े हुए काबे के अंदर जा रहे हैं, रसूलुल्लाह भी लाइन में खड़े हुए। वो जिनके पास काबे की चाबी थी और जिनका इख्तियार था, जिसको चाहते छोड़ते, उन्होंने कहा मोहम्मद तुम नहीं जा सकते। क्या दिल बोला होगा सरकार का, हाँ? क्या तकलीफ हुई होगी, किस जुर्म की सजा है, क्या कसूर था उनका, क्या बिगाड़ा था उन्होंने, किसका क्या बिगाड़ा था? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की इतनी बड़ी सजा कि अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकते। आप खामोश ठहर गए। थोड़ी देर के बाद उनको थोड़ा रहम आया, और कहा मोहम्मद जाओ तुम भी जाओ अंदर। बहरहाल मक्के वाले थे, इज्जत वाले थे, खानदान वाले थे, शराफत वाले थे, कहा मोहम्मद जाओ। रसूलुल्लाह ने जाते हुए रुककर कहा, उस्मान नाम था उनका, कहा उस्मान क्या ख्याल है तुम्हारा, जब एक दिन आएगा, आप सोचें हमारे सरकार का यकीन सोचें और अंदाज सोचें, कहा क्या ख्याल है तुम्हारा, एक दिन आएगा और अब ये पोजीशन में ये है कि आप काबे में जा नहीं सक रहे और कह रहे हैं कि एक दिन आएगा कि चाबी मेरे हाथ में होगी, ये काबे की चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसको चाहे दूंगा, क्या ख्याल है तुम्हारा, अगर वैसा हो तो। वो आदमी सन्नाटे में आ गया, सकते में आ गया, क्यों, इम्पॉसिबल, बजाहिर ऐसी कोई शक्ल नजर नहीं आती, तुम कहां और काबे की चाबी कहां और मक्के का कंट्रोल कहां, अरे भूलो कहां ख्वाब देख रहे हो भाई। कहा फिर तो उस दिन कुरैश बड़े जलील होंगे, वो बड़ा रुसवाई का दिन होगा। कहा नहीं नहीं, कुरैश को उस दिन इज्जत मिलेगी। बात आई गई और रसूलुल्लाह काबे के अंदर गए, वापस आए, फिर मक्का छोड़ना पड़ा, हिजरत हुई, 6 साल गुजर गए, 7 साल गुजर गए, 7वें साल मक्का फतह हो रहा है। तकरीबन 8-10 साल गुजर गए, अब मक्के मुकर्रमा फतह हुआ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मान कहाँ है, काबे की चाबी लाओ। हजरत अली गए, उस्मान छुप रहे थे, आज बचना मुश्किल था, उन्हें मालूम था कि आज मेरा बचना मुश्किल है। हजरत अली गए और चाबी उनका हाथ पकड़कर चाबी खींच कर लाए और रसूलुल्लाह को दिया। रसूलुल्लाह ने काबे का दरवाजा खोला, अंदर तशरीफ ले गए, वो तफसील वहां रहने दीजिए। काबे का वो मंजर आप जरा गौर फरमाएं, काबतुल्लाह के पास पूरे सहाबा का एक अजीम शान मजमा है और तमाम बड़े से बड़े सहाबी मौजूद हैं, अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, अब्बास भी हैं, सारे बड़े से बड़े सहाबी मौजूद हैं। हर एक को ख्वाहिश है कि काबे की चाबी आज हमें मिल जाए, क्योंकि अब कंट्रोल हमारा हो गया, अब ये चाबी हमें मिल जाए तो तारीखी बात हो जाएगी, काबे की चाबी हमें मिल गई और तारीखी बात और इज्जत की बात। तो हर एक इंतजार में है और बेचैन और बेकरार है कि सरकार बाहर आएंगे तो किसको चाबी देंगे। और इन्हीं में वो आदमी भी ठहरा हुआ है जिसके हाथ से चाबी छीन कर निकाल ली गई थी, वो भी ठहरा हुआ है। बाज रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह के अंदर आयत नाजिल फरमाई, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل। अल्लाह हुक्म देता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि जिसकी अमानत उसके हवाले करो, जिसके हाथ से चीज ली गई उसको दे दो, और जब फैसला करो तो इंसाफ से फैसला करो। सरकार बाहर तशरीफ ला रहे हैं, सारे सहाबा बेचैनी से इंतजार में हैं कि आज ये शर्फ किसको मिलेगा। सरकार ने पूछा उस्मान कहाँ है, उस्मान कहाँ है, जिसके हाथ से चाबी ली गई वो कहाँ है। हैरान कि मुझे याद किया,
بلایا اور کہا ہا کا خالدتن تالدتن، لے لو یہ لو یہ لو چابی تمہاری، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو. دوستو عجیب و غریب منظر رہا ہوگا. فرمایا کہ یہ چابی لو اور اب ہمیشہ کے لیے تمہارے ہی خاندان میں رہے گی یہ چابی. لو دوسری خوشخبری. حیران، کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، جس کی امانت اس کے حوالے. تمہاری امانت تھی تمہارے حوالے. اللہ انصاف چاہتا ہے، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِزُكُمْ بِهِ. کیسی بہترین نصیحت کرتا ہے اللہ. دوستو یہ پیغام جو میں نے کہا کہ سب سے بڑی چیز وہ عدل اور انصاف کا قائم کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرو، اور آپ سب سے بڑے عدل کرنے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تشریف لانا ہے، یہ ہر شعبے کے لیے، ہر شعبے کے لیے رحمت ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پائیں گے، اور ان تعلیمات میں رحمت اور شفقت نہیں پائیں گے. مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ وہی نبی کی تعلیم ہے جو رحمت للعالمین ہے، اور یہ وہی نبی کہہ سکتا ہے کہ سب پر رحمت کرو. تمہارا پڑوس غیر مسلم ہے اس پر بھی رحمت کرو، جو تمہارے قریب بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس کا بھی ایک حق بنتا ہے. صحابی جانور پر بیٹھ کر بات کر رہے تھے، کہا آپ جانور کو اپنی کرسی نہ بناؤ، یہ کرسی نہیں ہے تمہارے بات کرنے کے لیے، کام ہو گیا اتر جاؤ سواری سے. اس کا بھی حق ہے، وہ بھی احساس رکھتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے بیٹھنے کا وزن اس پر پڑ رہا ہے. جب تمہارا کام ہو گیا تو اتر جاؤ، اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. کام مزدوروں کے بارے میں کہا کہ اگر تمہارے ماتحت کچھ لوگ ہیں اور انہیں کام تم دیتے ہو اور زیادہ وزنی کام ہے، تم ان کا ساتھ دو، تم اس میں سپورٹ کرو، ان کی مدد کرو. دوستو اور بزرگو، یہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ انہوں نے جب سب سے پہلے ان کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، یا کہیں مبعوث کیا گیا، اور جب پہلی وحی آئی اور جبرائیل امین پیغام لے کر آئے، تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوئی، کتابوں میں مذکور ہے، بخاری میں روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ پریشان ہو گئے، کپ کپی تاری ہو گئی، ایک نئی مخلوق کو دیکھا، جبرائیل امین کو دیکھا، اللہ کا کلام اترا، اس کا وزن، جبرائیل امین کو دیکھنے کی ایک بے چینی اور بے قراری، گھر تشریف لائے،
حضرت خدیجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک 15 سال آپ کے ساتھ گزار چکی تھی، اب آپ کی عمر مبارک 41 سال میں ہے، جب پہلی وحی آئی اب آپ 41 سال میں ہیں، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا ہے، اب آپ 15 سال ساتھ گزار چکی ہیں اور خوب جانتی تھی اور خوب پہچانتی تھی۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا کہتے ہیں آپ، کیا ہوا، کیا واقعہ، کیا حادثہ پیش آیا، ایسا کیا ہوا کہ جس سے آپ اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، غار میں ایک عجیب و غریب مخلوق فرشتہ میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے یوں کہا اور یوں کہا، پڑھنے کے لیے کہا، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید میں بچ نہیں پاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت جو ہمارے سرکار کی صفات بیان کی اور جن صفات کے ساتھ آپ کو تسلی دی اور جو آپ کے اخلاق بتائے، دوستوں اور بزرگوں اس سے اندازہ آپ اور ہم کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات مبارک کیسی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کلا واللہ، نہیں نہیں اللہ کی قسم ایسا تو نہیں ہو سکتا، آپ کو جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، لا ما یحزنک اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں، آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں اور آپ کی جو صفات ہیں، ان صفات کا مالک ایسا بہترین آدمی وہ دنیا میں ضائع کر دیا جائے گا، اللہ اس کو ضائع کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ جملہ بولنا آسان ہے، نقل کرنا آسان ہے، آپ اور ہم اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھونڈ کر دیکھیں۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کو جوڑنے والے، رشتوں کا خیال رکھنے والے، رشتہ داریوں کا حق ادا کرنے والے ہیں آپ۔ اتنی زبردست چیز ہے کہ عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، لوگوں کی مدد اور نصرت کرنے والے۔ وتکسب المعدوم، جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے محنت کر کے آپ ان کا سہارا بننے والے۔ وتقرب ضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے۔ دوستو اور بزرگوں، ایک ایک کوالٹی اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے کی آپ کی زندگی ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، مصیبتوں میں، راہ حق کی مصیبتوں میں آپ مدد کرنے والے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے اندر صفات ہیں،
ابھی نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے کی صفات ہیں. یہ صفات نبوت ملنے کے بعد اس میں جلا پیدا ہوئی ضرور, اور اس میں ضرور ترقی ہی ہوئی ہوگی, چونکہ فطرتاً آپ کی طبیعت تھی مہمان نوازی کرنا, بے کسوں کا سہارا بننا, مصیبت زدوں کی مدد کرنا, حق کی مدد کرنا, حق کے لیے آواز اٹھانا. دوستو اور بزرگو, یہ وہ صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور دعوت دینی شروع کی تو مکے کے اکثر لوگ آپ کے مخالف ہو گئے, اور جو اسلام میں آتا اور قبول کرتا اس کو پریشان کرنے لگے, ستانے لگے, تکلیفیں دینے لگے, یہاں تک کہ لوگوں کو دین پر چلنا مشکل ہو گیا. اپنے وطن میں کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے, وطنی لوگ, ان کے لیے اتنی مصیبتیں کیوں کھڑی کر دی اور کتنی مصیبتیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر صحابہ کو مشورہ دیا کہ تم لوگ وطن چھوڑ دو, اب تم لوگ مکہ مکرمہ سے نکل جاؤ. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ وطن چھوڑ دو اور حبشہ کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر چلے جانا, اگر ہم وہ واقعہ جو حبشہ کی ہجرت کا ہے اگر ہم اس کو اپنے دماغ میں رکھیں تو پتا چلے گا کہ یہ دشمنی اور یہ مخالفت کیوں تھی, دشمنی کیوں تھی, کس چیز کی دشمنی تھی, کس چیز کی مخالفت تھی, آخر ایسی کیا بات تھی. صحابہ کرام کا ایک قافلہ جب مکے سے حبشہ چلے گیا تو مکے والوں کو وہ بھی پسند نہیں آیا کہ مسلمان کسی جگہ سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں, یہ دنیا کو پسند نہیں ہے. مسلمان سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں یہ دنیا کو پسند نہیں ہے. مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد کا بھی وہی واقعہ ہے جو غزوہ بدر پیش آیا. جب حبشہ صحابہ گئے تو پیچھے سے مکے والوں نے دو آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور وہاں کے بادشاہ سے مل کر ان کے خلاف بات کر کے ان کو واپس لاؤ. دو آدمی جن میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک اسلام میں نہیں آئے تھے, حضرت عمر بن العاص بھی ہیں اور عبداللہ بن ابی ربیعہ, دو آدمی بڑے لوگ مکے کے عزت والے, یہ دو آدمی حبشہ گئے. جاتے ہوئے تحفے وغیرہ سب ساتھ لے کر گئے, بادشاہ کے جو اطراف رہنے والے ہیں ان کو ملا لیا, اپنا ہم نوا بنایا, اپنا ہم خیال بنایا, اپنا جو مدعا ہے وہ پیش کیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کل بادشاہ کے دربار میں آپ لوگ ہمارا سپورٹ کرنا, رشوت پہلے مل چکی ہے, سب نے ہاں میں ہاں بھر لی کہ کوئی بات نہیں ہم تمہارا سپورٹ کریں گے. بادشاہ کے دربار میں دوسرے دن یہ سارے ये जो दो लोग मक्के के गए ये वहां खड़े हुए और बादशाह से कहा, ऐ बादशाह सलामत, हमारे पास के कुछ अहमक नौजवान हमारा दीन छोड़कर, आबाओ अजदाद का तौर तरीका छोड़कर आपके मुल्क में आए हुए हैं और ये आपके दीन पर भी नहीं है, ना हमारे दीन पर है ना आपके दीन पर है। ठीक है, अगर कोई आपके दीन पर नहीं और आपके दीन पर नहीं, कोई एक दीन पर अमल करता है तो आज की दुनिया क्या कहती है उसको? हर एक को इख्तियार है, जो जिस दीन पर अमल करना चाहे आदमी अपने दीन पर अमल कर ले। दूसरों के पेट में दर्द क्यों होता है? आपको क्या तकलीफ और परेशानी है? अगर मक्के के कुछ नौजवान ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो इससे मक्के वालों को क्या परेशानी होगी? मगर उन्होंने कहा कि ये आपके पास आए हैं, हम चाहते हैं कि आप इनको हमारे हवाले कर दें। वजीरों ने कहा बिल्कुल, तमाम ने सपोर्ट किया कि आप जरूर इनको इनके हवाले करें, ये एक नया दीन लेकर नए हमारे मुल्क में आए। बादशाह बड़ा समझदार था, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग मेरे मुल्क में आए हों और मैं उनको उनकी बात सुने बगैर निकाल दूं यहां से। मैं उनकी बात सुनूंगा कि वो क्या कहते हैं, वो कौन लोग हैं, क्या मानते हैं, क्या उनका दीन है। सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को बुलाया गया। हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन, चचा के बेटे, वो भी उसमें शरीक हैं। हजरत जाफर को तय किया गया कि आप बादशाह से बात करेंगे, और यकीनन वो बड़े थे, कुरैश में से थे, समझदार थे, बात करने का सलीका था, कायदाना सलाहियत थी, रसूलुल्लाह से रिश्तेदारी थी। और आप देखेंगे कि हजरत जाफर ने बादशाह के सामने क्या बयान किया। बादशाह ने पूछा कि तुम लोग जो इस मुल्क में आए हो कौन से दीन पर अमल करते हो, वो क्या आदमी है जो तुम्हारे पास आया और तुम उसकी बात पर चल रहे हो, क्या किस्सा है ये? दोस्तों और बुजुर्गों, वो किस्सा उस वक्त से लेकर आज तक वही है, एक ही किस्सा है और एक ही कहानी है। वो बकौल किसी के एक ही सिलसिला तो है, एक ही दास्तान शब, एक दिया जला हुआ एक दिया बुझा हुआ, तो एक ही सिलसिला है और एक ही मसला है दुनिया के सामने। आज भी वही मसला है और आज भी हम दुनिया के सामने वही हजरत जाफर की तकरीर करते हैं कि हम क्या हैं। हमारा तआरुफ हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 1400 साल पहले करा दिया कि हम कौन हैं और हम किसको मानते हैं। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ऐ बादशाह, हम जाहिलियत वाली कौम थे, जाहिल कौम थी, हम बुतों को पूजते थे, पत्थरों की इबादत करते थे, हम मुर्दार खाते थे। हमारी हालत सुन लीजिए, हम कौन थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, हर किस्म की बेहयाई और गुनाह में मुब्तला थे, हर किस्म की बेहयाई देख लीजिए, इस्लाम को छोड़कर देख लीजिए, इस्लाम की तालीम को छोड़कर देख लीजिए, इस्लाम के पैगाम को हटाकर दुनिया को देख लीजिए। वही पैगाम है हमारा जो हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया। ترجمانی ہے، پوری امت کی ترجمانی ہے کہ ہم مردار کھاتے تھے، ہر قسم کی بے حیائیوں میں، گناہوں میں مبتلا تھے، ہم میں جو طاقتور تھا وہ کمزور کو دباتا تھا، اسلام کے علاوہ کسی کے پاس عدل کا پیغام نہیں ہے، وہ جو بات میں نے کہی، اسلام کے علاوہ کسی کے پاس عدل کا پیغام نہیں ہے، کہ ہمارا جو طاقتور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اصول زمانے قدیم سے لے کر جدید تک چلی رہا ہے، جس کا زور ہے اسی کی چلے گی، اسلام کہتا ہے نہیں، جس کا حق ہے اس کا حق ملے گا، کمزور اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کا حق دبایا نہیں جا سکتا، ہم ایسے تھے کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا، ہم یہ تھے، ہماری پکچر یہ ہے، ہماری تصویر یہ ہے، بے حیائیوں میں، فحاشیوں میں، بتوں کی پوجا کرنے میں، ہر طرح کا حق مار کھانے میں ہم ملوث، جاہل قوم مردار کھاتے تھے، اس دوران اللہ نے کرم کیا، فضل کیا اور ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا، رسول کون؟ جس کا خاندان ہم جانتے ہیں، جس کا حسب اور نسب ہم جانتے ہیں، کوئی نیا نہیں، کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی نہیں، ہمارے ہی خاندان کا، سب سے زیادہ شریف خاندان کا، باعزت خاندان کا، ہم اس کو خوب جانتے ہیں، اس کی سچائی، اس کی امانت داری، اس کی عفت اور پاک بازی ہمارے سامنے بالکل کھلی ہوئی، اس کی پرسنالٹی بالکل کلیئر، ہر طریقے پر ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی سچا پاک باز انسان، اس رسول نے ہمیں دعوت دی، اس رسول نے ہمیں ایک پیغام دیا، کیا پیغام دیا؟ کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، یہ ہے مسلمانوں کا قصور، ایک اللہ پر ایمان لائیں، یہ پیغام دیا، بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، یہ ایک پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، سچ بولیں، انہوں نے ہمیں جو تعلیم دی، انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ سچ بولو، امانت ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، تعلیمات دیکھیے، اسلام کی تعلیمات، اسلام کیا سکھاتا ہے دوستو، افسوس یہ ہے کہ ہمیں خود پتا نہیں کہ ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے، ہم نے صرف مسجد تک، مسجد میں بھی، نماز تک، نماز میں بھی، فرائض کے ادا کرنے تک اس کو شاید محدود کر کے رکھ دیا ہے، وہ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ مسلمانوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے کہ جب مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ اکبر امام کہتا ہے تو ایک ساتھ صف باندھ کر سارے بالکل اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح ماننے والے نظر آتے ہیں، مطیع و فرما بردار، ایک امام کے اللہ اکبر پر ہزاروں مسلمان سب باندھ کر کھڑے ہو گئے اور شروع ہو گئی نماز، بڑے پرسکون انداز میں نماز ختم ہوتی ہے اور دعا ہوتے ہی ایسے ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہوئے جاتے جیسے یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں، اب دروازے میں سے نکلتے ہوئے دھکے شروع ہو گئے، جوتے اٹھاتے اور پہنتے ہوئے ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش ہے، اب صبر وغیرہ سب ختم ہو گیا، وہ اتحاد جو اندر نظر آ رہا تھا، ابھی پانچ منٹ پہلے جو سکون نظر آ رہا تھا، جو یہ مسلمان جماعت نظر آ رہی تھی کہ یہ بڑی متفق اور متحد ایک امام کی سننے والی، وہ تمام منتشر ہو گئی اور پھر دنیا کے بازار میں گم ہو گئے، اب آپ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے یہ مسلمان کون ہے، تو خیر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ رشتہ داروں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، ناجائز اور حرام مال سے بچو، نہ خون بہانے سے پرہیز کرو، بے حیائی کے کام چھوڑ دو، جھوٹ مت بولو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر تہمتیں نہ لگاؤ۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم ان کی بات پر ایمان لا لیے، جس کے نتیجے میں ہماری قوم ہماری مخالف ہو گئی، ہماری قوم ہماری اتنی دشمن ہو گئی کہ ہمیں اپنے ملک میں اس تعلیم پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہمارے نبی نے ہمیں اشارہ کیا کہ اس ملک کو چلے جاؤ، ہم اس امید پر یہاں آئے ہیں کہ ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے نبی کے پاس جو کلام آیا ہے یا جو کلام لے کر وہ آئے ہیں، کیا وہ تم لوگوں کو کچھ یاد ہے؟ حضرت جعفر نے کہا ہاں۔ کہا مجھے سناؤ کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی، جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، حضرت مریم کی پاک دامنی کا اور بلند مرتبے کا ذکر ہے، حضرت جعفر کا پڑھنا اور اس بادشاہ کا پوری طرح متوجہ ہو کر سننا، اور یہ مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع، بادشاہ کے اوپر اتنا تاثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور داڑھی میں اس کے آنسو آ گئے اور بھیگ گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کلام اور وہ جو عیسیٰ لے کر آئے تھے انجیل، وہ کلام دونوں ایک ہی نور کی کرنیں ہیں، دونوں میں ایک ہی نور ہے، دونوں میں ایک ہی روشنی ہے، دونوں میں ایک ہی ہدایت کا پیغام ہے۔ ان لوگوں سے کہا تم لوگ جاؤ، میں ان کو واپس نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے پینترا بدلا، کہا کہ بادشاہ آپ کو نہیں معلوم یہ لوگ عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، چونکہ بادشاہ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور امتحان بڑھا۔ حضرت جعفر نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، کہ حضرت عیسیٰ یہ اللہ کا کلمہ تھے، روح اللہ تھے، اللہ نے جن کو حضرت مریم، پاک دامن مریم، کنواری مریم کو القا کیا، اور اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بادشاہ نے زمین سے تنکا اٹھایا، ایک کہا کہ اس بات میں اور اس تنکے میں اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ اس سے بڑھ کر نہیں تھے، اور کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ بادشاہ مسلمان ہوئے۔ ان بادشاہ کی چند خصوصیات، ایک دو خصوصیات بتا دوں۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ کا ایک نکاح بھی انہوں نے پڑھایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں تھیں ہجرت کر کے، اور ان کا شوہر عیسائی ہو کر مر گیا تھا، رسول اللہ نے پیغام بھیجا، بادشاہ نے نکاح پڑھایا، یہ بادشاہ کو یہ شرف حاصل ہے، رسول اللہ کی طرف سے مہر اس نے ادا کیا۔ اور دوسری بات، جب وہ بادشاہ مر گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی، یہ بھی اس بادشاہ کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے۔ کئی صحابہ شہید ہوئے، نماز جنازہ غائبانہ کسی اور کی نہیں پڑھی رسول اللہ نے، صرف یہ ایک بادشاہ کی نماز جنازہ غائبانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پڑھی صحابہ کے ساتھ۔ تو دوستو اور بزرگوں، اب آپ بتائیں حضرت جعفر کا جو پیغام ہے، جس میں اسلام کی تصویر کشی کی گئی کہ ہمارے نبی کیا پیغام لے کر آئے ہیں، اس پیغام کو ہم اختیار کیے ہیں، یہی ہمارا قصور ہے، اور اسی قصور پر دنیا ہمیں رہنے نہیں دیتی، مکے والے ہمیں جینے نہیں دیتے، بس اسی لیے ہم برے ہیں، خراب ہیں، کہ ہم اچھی تعلیمات رکھتے ہیں۔
ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم اچھی تعلیمات رکھتے ہیں. اللہ ہمیں ان اچھی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگوں نے حضرت مولانا امجد علی صاحب دامت برکاتہم سے بہت پرمغز باتیں سماعت فرما رہے تھے.